گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ بیع کے اندر سامان جو ہے بعد میں بھی ادا کیے جا سکتے ہیں، کوئی اجل بھی مقرر کی جا سکتی ہے، لیکن وہ اجل مجہول نہیں ہونی چاہیے، بھائی معلوم ہونی چاہیے. مثلا کسی نے نیروز مہاراجان، صوم نصارہ یا فطر یہود کو متعین کیا مدت اجل کے طور پر، تو اگر یہ دونوں کو معلوم ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر معلوم نہیں تو پھر درست نہیں، کیونکہ مجہول ہوئی اجل، بھائی اجل مجہول ہوئی. یا اسی طرح اگر کسی نے حاجیوں کے آنے کو یا کھیتی کے کٹنے کا وقت یا کھیتی کے گہنے کا وقت یا پھلوں کے چننے کا وقت یا اون کے اتارنے کے وقت کو بطور مدت کے متعین کیا تو پھر یہ درست نہیں، اس لیے کہ یہ مدتیں مجہول ہیں، یہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں. بعض اوقات بعض کھیتیاں جلدی کٹ رہی ہیں، بعض ذرا دیر سے کٹتی ہیں، بعض حاجی جلدی آ رہے ہیں، بعض ذرا دیر سے آئیں گے بھائی. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ اصل عقد کے اندر جب ان کی شرط لگائی تب بیع فاسد ہوگی. ہاں اگر بیع مطلقن کی اور بعد میں اس کو مدت کے طور پر متعین کر لیا تو پھر ٹھیک ہے بھائی، بیع تو مطلق ہو گئی اور بیع درست ہو گئی، اس کے بعد باہمی رضامندی سے ان کو مدت مقرر کر لے تو اب بیع پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بھائی. ہاں اصل عقد میں اگر شرط لگائی، اس شرط پہ خریدتا ہوں کہ پیسے کب دوں گا حاجیوں کے آنے پر، پھر بیع کیا ہے فاسد. اگر ویسے مطلقاً بیع کر لی، میں نے اتنے میں خرید لی، اس نے پھر بعد میں راضی ہوئے چلو پیسے اس وقت دے دے دینا جب حاجی آئیں گے یا جس وقت کھیتیاں کٹیں گی، تو پھر درست ہے بھائی. ویکفل الیہا بھائی، یہاں سے فرق بیان ہو رہا ہے بیع میں اور کفالت میں بھائی. بیع کے اندر تو یہ معمولی سی جہالت بھی قابل برداشت نہیں تھی بھائی، اس کی وجہ سے بیع کیا ہو جایا کرتی تھی فاسد. لیکن کفالت کے اندر یہ معمولی جہالت آ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، کفالت صحیح ہے بھائی. تو حاجیوں کے آنے کو مدت متعین مقرر کرنا یا کھیتی کے کٹنا یا پھلوں کے اترنے کے وقت کو کفالت کے لیے وقت مقرر کرنا صحیح. کفالت ضمانت بھائی، ضمانت دی کہ میں جس مثلا کسی شخص کے حاضر کرنے کی ضمانت دی یا اس کے مال کی ضمانت دی، مثلا کا بھائی اس کو قرضہ دے دو، مثلا میں کیا کرتا ہوں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یا یہ چیز کسی سے خرید رہا ہے فلاں وقت پیسے ادا کرے گا، بھائی میں ضمانت دیتا ہوں یہ کیا کرے گا پیسے ادا کر دے گا. اگر اس نے پیسے ادا نہ کیے تو میں کھیتی کے کٹنے کے وقت تک کیا ہوں؟ ضامن ہوں. اس وقت اگر ادا نہ کیے تو پھر میں ادا کر دوں گا، تو یہ ضمانت صحیح ہے. اس لیے کہ بیع کے اندر اصل کے اندر جہالت جو ہے وہ مفسد للبیع ہے، تو وصف کے اندر بھی جہالت مفسد للبیع ہوگی. بیع کے اندر اصل کیا ہے مثلا بھائی؟ سمن بھائی. سمن کے اندر اگر جہالت آ جائے تو بیع کیا ہو جائے کرتی ہے؟ فاسد ہوتی ہے. تو اس سمن کا جو وصف ہے یعنی مدت اور اجل، اس کے اندر بھی اگر جہالت آ جائے تو بیع کیا ہو جائے گی؟ فاسد. جبکہ کفالت میں اصل یعنی دین کے اندر اگر جہالت ہو پھر بھی کفالت صحیح ہوتی ہے، تو اس دین کا جو وصف ہے یعنی مدت اور اجل، اس کے اندر بھی اگر جہالت آ جائے تو کفالت کیا ہوگی؟ مثلا ایک شخص کو آپ کہتے ہیں بھائی اس پر تمہارا جتنا قرضہ ہے میں اس کا ضامن ہوں، اب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنا قرض ہے، لیکن یہ کفالت صحیح ہوئی. یہ کفالت کیا ہوئی؟ تو دین مجہول ہونے کے باوجود کفالت صحیح ہوتی ہے، تو اس دین کی مدت بھی اگر مجہول ہو جائے تھوڑی سی معمولی سی، تو اس کی وجہ سے بھی کفالت پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ بھی. تو اصل میں جہالت قابل برداشت ہے، تو وصف میں بھی جہالت کیا ہے؟ قابل. اور بیع کے اندر اصل کے اندر جہالت قابل برداشت نہیں، تو وصف کے اندر بھی جہالت قابل برداشت نہیں. اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ اگر اجل کو ساقط کر دیا وقت کے آنے سے پہلے، بھئی کیا معنی وقت سے پہلے ادائیگی کر دی، وقت تو رکھا تھا حاجیوں کے آنے کا، اس کی وجہ سے بے فاسد ہو گئی، لیکن اگر حاج اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اس نے کیا کر دیئے، سمن ادا کر دیئے، تو بے کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہیں صحیح نہیں ہوگی بھئی، کیونکہ بے فاسد ہو چکی ہے، اب دوبارہ صحیح نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، فساد آ رہا تھا جھگڑے کی وجہ سے، بھائی مدت مجھول ہو گئی تھی، جھگڑا تھا، بھائی پہلے تقاضا کرے گا اور مشتری بعد میں دیکھ، لیکن اب اس نے پہلے ادا کر دی، ابھی مفسد آیا ہی نہیں ہے، تو اس سے پہلے اس کو ہم نے زائل کر دیا، تو بے کیا ہو گئی؟ صحیح ہو گئی بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. ثم علم ان الحکم فی البیع الباطل ان المبیع ان ہلاك فی ید المشتری فعند البعض امانۃ وعند البعض مضمون بالقیمت کالمقبوض علی صوم الشراء. اچھا بھائی دیکھو آگے متن کے اندر علامہ تاج الشریعہ جو ہیں وہ بیع فاسد کا حکم بیان کرنے لگے ہیں، تو بیع باطل کے بارے میں یہ تو پتہ چل ہی چکا تھا کہ اس میں وہ ذات کے اعتبار سے بیع صحیح نہیں ہوتی، لہذا مشتری اس کا مالک ہی نہیں بنا. لیکن ایک بات رہ گئی تھی کہ اگر بیع باطل کے اندر مشتری مبیعے پر قبضہ کر لے اور پھر وہ مبیع، اب وہ مالک تو نہیں لیکن یہ مبیع اس کے پاس کس طور پر ہے، کیا یہ امانت کے طور پر ہے یا اس کے پاس ہلاک ہو جائے تو امانت اس کو شمار کریں گے یا اس پر قیمت و ثمن وغیرہ آئیں گے، یہ بات بیان نہیں ہوئی تھی یہ حکم، تو اب وہ بیع باطل کا یہ حکم بیان کرنے لگے ہیں اور آپ کو بتلائیں گے علامہ صدر الشریعہ کہ بیع باطل ملکیت کا فائدہ تو نہیں دیتی، لیکن اگر مشتری مبیعے پر قبضہ کر لیتا ہے اس کے پاس یہ مبیع، اب بعض فقہا کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ امانت کے درجے میں ہے اور مالک تو بنا ہی نہیں ہے، لیکن جب تک اس کے قبضے میں ہے امانت کے طور پر ہے، ہلاک ہو جائے تو امانت میں زمان نہیں آیا کرتا، لہذا اس کا زمان بھی اس پر نہیں آئے گا. اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں یہ امانت نہیں بلکہ یہ مضمون بالقیمت ہے. کیا ہے؟ مضمون بالقیمت ہے، مضمون بالقیمت ہے. مثلاً بھائی فرض کرو صورت کوئی بھائی خمر بیچی، کسی مسلمان نے دوسرے کے ہاتھ خمر بیچی، دوسرے نے قبضہ کر لیا، اب یہ اس کے پاس بعض کے نزدیک امانت کے درجے میں ہے خمر، کیونکہ مالک نہ بن سکتا ہے نہ مالک بنا سکتا ہے خمر کا مسلمان، اور بعض کیا فرماتے ہیں کہ یہ مضمون بیل قیمت ہے، لہذا اگر اس کے بعد یہ خمر ہلاک ہو گئی تو اس کو کیا دینی پڑے گی؟ قیمت. بھائی اور اسی پر فتویٰ ہے بھائی. تو کہتے ہیں ثم علم، پھر تو جان لے ان الحکم فی البیع الباطل، کے بیع باطل میں کا حکم یہ ہے کہ ان المبیع ان ہلک فی ید المشتری، اگر مبیع ہلاک ہو گیا مشتری کے قبضے میں، فعند البعض امانت، تو بعض فقہا کے نزدیک وہ امانت ہے، وعند البعض مضمون بالقیمتی، اور بعض فقہا کے نزدیک وہ مضمون بالقیمت ہے، قیمت کا زمان اس پر آئے گا، میں نے بتلایا اسی پر فتویٰ ہے. کل مقبوض علی صوم الشراء، جیسے مقبوض علی صوم الشراء تھا بھائی، آپ پڑھ چکے ہیں مقبوض علی صوم الشراء کسے کہتے تھے، آپ نے اپنے ساتھی کے پاس کوئی چیز دیکھی پسند آئی اور کہا بھائی یہ چیز میں لے جاتا ہوں، اگر مجھے پسند آئی تو میں آپ سے 10 روپے میں یہ خرید لوں گا، آپ چیز اٹھا کر لے گئے، تو یہ چیز مقبوض ہوئی اور مقبوض علی صوم الشراء ہوئی بھائی، خریدنے کے بھاؤ پر بھائی کہ میں خرید لوں گا تم سے، آپ نے قیمت ذکر کر اتنے پیسے میں دے دوں گا، تو یہ مقبوض علی صوم الشراء کہلاتی ہے، اور اس صورت میں اگر وہ چیز آپ کے پاس ہلاک ہو جائے تو کیا آیا کرتی ہے؟ قیمت آیا کرتی ہے. کیا آتی ہے؟ قیمت آتی ہے. جیسے مقبوض علی صوم الشراء جو ہے وہ مضمون بالقیمت ہوتا ہے، تو یہ بھی مضمون بالقیمت ہے بھائی. وَأَمَّا حُکْمُ الْبَعِ الْفَاسِدِ فَفِي الْمَتَنِ، باقی بے فاسد کا حکم جو ہے وہ متن میں آ رہا ہے، بے باطل کا حکم انہوں نے بتلا دی اور بے فاسد کا حکم جو ہے متن میں آ رہا ہے. شرعاتی احکامی ماتن، شروع ہوئے بے فاسد کے احکام بتلانے میں. فقالت، پس فرمایا. فَإِنْ قَبَضَ الْمُشْتَرِ الْمَبِيعَ بَيْعًا فَاسِدًا، اگر مشتری نے مبیع پر قبضہ کر دیا بھئی وہ مبیع جو اس کس طور پر خریدا ہے بیعے فاسد سے، برضا بائعہ، بائع کی رضامندی سے قبضہ کیا، صریحاً او دلالتاً، صراحتاً رضامندی تھی یا دلالتاً. بھئی بیع فاسد تو آپ نے پڑھا کہ کوئی ایسی شرط وغیرہ مثلاً لگا دی جس میں کسی ایک کا نفع ہے تو بیع کیا ہو جائے کرتی ہے فاسد، اور یہ ذات کے اعتبار سے تو صحیح ہے لیکن وصف کے اعتبار سے صحیح نہیں، تو کیا اسے مالک بنے گا وہ مالک یا مالک نہیں؟ اب آپ کو بتلائیں گے مالک بن جائے گا. بس کب بنے گا مالک؟ کہتے ہیں صرف عقد سے مالک نہیں بنے گا بلکہ جب اس پر قبضہ بھی کر لے. کیا کر لے؟ قبضہ بھی کر لے. عام بیع کے اندر تو بھئی بیع ہوتے ہی دوسرا مبیع کا کیا بن جایا کرتا ہے؟ مالک بن جاتا ہے. لیکن بیع فاسد میں جب تک قبضہ نہ کرے اس وقت تک مالک نہیں، تو مالک بن جائے گا جب قبضہ کر رہے. اور قبضہ بھی ویسے نہیں، کس کی اجازت سے ہونا چاہیے؟ بائے کی اجازت سے قبضہ ہو، اور وہ اجازت یا صراحتن ہوگی یا دلالتن. صراحتن تو سیدھا کہے گا یہ لو بھائی، اس کے حوالے کر دے گا، یہ چیز لے لو، اس پر قبضہ کر لو، ٹھیک ہے بھائی، یہ ہے صراحتن. اور ایک ہے دلالتن بھائی، کہ اس مجلس عقد ہی میں اس چیز پر قبضہ کر لیتا ہے اور اس کو بائے روکتا نہیں. جب نہیں روک رہا معلوم ہوا کہ وہ کیا ہے، اس کے قبضے پر راضی ہے بھائی، تو یہ دلالتن رضامندی ہوئی اس کی. تو اس نے بائے کی رضامندی سے مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا، صریحاً وہ رضامندی صراحتن تھی، او دلالتن یا دلالتن تھی. کیسے دلالتن؟ صورت بتلا رہے قبضی ہی فی مجلس عقدی ہی، جیسے کہ مشتری کا اس مبیع پر قبضہ کر لینا مجلس عقد ہی میں. وَقُلُّ مِنْ عِوَزَيْهِ مَالٌ، اس حال میں کہ دونوں عِوَزَيْن کیا ہونے چاہیے؟ مال ہوں. اس حال میں کہ دونوں عِوَزَيْن مال ہوں، يَمْلِكُهُ، یہ حکم آگیا بھئی، کیا بن جائے گا اس کا؟ مالک بن جائے گا. اچھا اب متن میں انہوں نے کہا وَقُلُّ مِنْ عِوَزَيْهِ مَالٌ، دونوں عِوَزَيْن کیا ہونے چاہیے بھئی؟ پھر وہ مالک بنے گا. بھئی کہتے ہیں اس پر اشکال ہو سکتا ہے کہ بات چل رہی ہے بیع فاسد کی، اور بیع فاسد میں تو وہ ہے جو ذات کے اعتبار سے صحیح ہو. مبیع کیا ہو؟ مال ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ مال متقوم ہونا چاہیے. تو لہذا یہ کل من عوضہ مال ان کی قید زائد ہے بھئی، اس کی لگانے کی کوئی ضرورت ہے؟ کیونکہ بیع فاسد میں جانبین سے مال ہو تو ہوگا ہی ہوگا بھئی. اگر ایک طرف سے مال نہیں ہے یا مال متقوم نہیں ہے تو پھر تو فاسد نہیں ہوگی بلکہ کیا بن جائے گی؟ بیعے. اور یہاں تو بیعے باطل کی بات نہیں چل رہی، کس کی بات چل رہی ہے؟ اور بیعے فاسد میں جانبین سے کیا ہوا کرتا ہے؟ مال. تو کہتے ہیں پھر یہ قید بڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بیعے فاسد کی بات چل رہی ہے تو پہلے سے ہی پتا ہے کہ جانبین سے کیا آ رہا ہے؟ مال آ رہا ہے. تو یہ اعتراض آیا، اور پھر اس کا جواب، پہلے اعتراض ذکر کریں گے اور پھر اس کا جواب. فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ کہا جائے کلامُنَا فِي الْبَعِ الْفَاسِدِ، ہمارا کلام تو ہو ہی بیع فاسد کے بارے میں رہا ہے. فَيَقُونُ كُلٌّ مِّنَ الْعِوَزَيْنِ مَالًا الْبَتَّةَ، پھر تو دونوں عِوَزَيْن تو مال ہی ہوں گے قطعی طور پر. البتتا قطعاً، قطعی طور پر. اِذْ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَالًا لَكَانَ الْبَعُ بَاطِلًا، اِذْ لَمْ يَكُنْ لَكَانَ الْبَعُ بَاطِلًا، اگر وہ مال نہ ہو دونوں بدلین پھر تو بیع کیا بن جائے گی؟ فاسد نہیں رہے گی بلکہ باطل ہوگی. قُلْنَا، جواب دے رہے ہیں، جواب یہ کہ بھئی کبھی کبھار بیع فاسد کا ذکر فقہا کرتے ہیں اور اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ باطل. کیا مراد لے لیتے ہیں؟ کہتے لفظوں میں فاسد کہہ رہے ہیں کہ تو معلوم ہوا بیع باطل پر بھی فاسد کا اطلاق ہوتا ہے. تو یہاں کہیں کوئی شخص بیع فاسد سے یہ نہ سمجھے کہ یہ باطل کو بھی شامل ہے. کیا ہے؟ باطل کو. لہٰذا جب قید بڑھا دی وکل، اگر کوئی کسی کو یہ وہم پڑ بھی جائے کہ یہ فاسد کس کو شامل ہے؟ باطل کو بھی شامل ہے. آگے جب کہہ دیا ماتن نے وَقُلُّ مِنَ عِوَزَيْهِ مَالٌ، تو اب کیا ہوئی؟ بیع باطل اس قید کے ذریعے خارج ہو گئی. اب اس پر یہ حکم نہیں لگے گا. يَمْلِكُهُ کا جو حکم آیا وہ اس سے کیا ہوئی؟ خارج. وہ اس میں ملکیت نہیں آئے گی بھئی، کیونکہ وہ تو مال ہی نہیں. قلنا ہم جواب دیتے ہیں قد یذکر الفاسد کبھی کبھار فاسد کو ذکر کیا جاتا ہے ویراد به الباطل اور اس کے ذریعے باطل کا ارادہ کیا جاتا ہے کما ان فی اول کتاب القدوری جیسے کہ کتاب قدوری کے شروع میں آیا ہے کتاب قدوری کے شروع میں کیا ہے یہ بے فاسد میں اور کے شروع میں جعل البیع بالمیتہ فاسدا انہوں نے میتہ کے بدلے میں جو بیع ہے اس کو کیا قرار دیا ہے مردار کے بدلے میں جو بیع اس کو فاسد قرار دیا ہے وہ باطل اس حال میں کہ وہ تو باطل معلوم ہوا باطل پر کس کا اطلاق ہوتا ہے فاسد کا فَلِحَادَ قَالَ اسی لئے ماتن نے یہ فرمایا وَكُلُّ مِنْ عِوَزَيْهِ مَالٌ احتیاطاً بطور احتیاط کی یہ فرمایا حَتَّى لَوْ يَشْمَلَ الْفَاسِدُ الْبَاطِلَ حَتَّى کہ اگر فاسد وہ شامل ہوتی باطل کو کسی کو وہم ہو جاتا وہ کیا سمجھتا کہ بے فاسد کس کو شامل ہے باطل کو شامل ہے يَكُونُ هَذَا الْقَيْدُ مُخْرِجًا لَهُ عَنْ هَذَا الْحُكْمِ تو یہ جو قید ہے وَكُلُّ مِنْ عِوَزَيْهِ مَالٌ یہ کیا کرتی یہ بے باطل کو نکال دیتی عن ہذا الحکم اس حکم سے اور وہ کیا ہے وہو یصیر ملکن کے مبیع کیا بن جائے گا مشتری کی ملک بن جائے گا اس حکم سے نکال دیتی مسئلہ سمجھ میں آیا بھئی علی انہ علاوہ اس کے کہ انہو قد یکون البیع فاسدا باقی آپ نے یہ کہا کہ بیع فاسد میں عوضین ہمیشہ مال ہوں گے کہتے ہیں نہیں بھئی ایسا بھی ضروری نہیں ہے کبھی بیع فاسد ہوتی ہے اس میں صرف ایک ہی عوض کا ذکر ہے دوسرے کا ذکر ہی نہیں مثلا ایک شخص سے آپ نے کیا کیا بھائی میں نے کتاب آپ سے خرید لی کتاب اٹھائی اور آپ لے گئے بھائی سمن ذکر ہی نہیں کیا آپ نے اب عوضین کا ذکر ہے بیع میں یا ایک عوض کا ذکر ہے بھائی ایک عوض کا ذکر ہے تو دوسرے کا تو ذکر ہی نہیں ذکر ہوتا تو ہم پھر کہتے ہیں یہ مال ہے یا مال نہیں تو ایک عوض کا ذکر ہے معلوم پھر بھی صاحبین فرماتے ہیں کہ یہ بے کیا ہے منعقد ہو گئی البتہ فاسد ہے کیا ہے فاسد ہے اور کیا آئے گا دوسرے پر قیمت آ جائے گی اس نے سمن ذکر نہیں کیے بھئی تو سمن تو ضروری تھے تو بے ہوئی فاسد بے کیا ہوئی فاسد اور کیا آئیں گے دوسرے پر بدل کے طور پر قیمت آئے گی تو دیکھا اب یہ بے ہے فاسد لیکن اس میں دونوں عوضیں مال نہیں بلکہ ایک عوض تو مال ہے دوسرا تو ذکر ہی نہیں وہ تو ہم نے پھر کیا اس میں فقہا نے کیا فرمایا کیا آئے گی قیمت آئے گی بھئی علاوہ اس کے انہو قد یکون البیع فاسدا کبھی کبھار بے فاسد ہوا کرتی ہے معنہو لا یکون کل من عوضیہ مالا باوجود اس کے دونوں عوضیں کیا ہیں مال نہیں ہوتے کما اذا باع و سکت عن الثمن جیسے کس نے کوئی چیز بیچی اور ثمن سے سکوت کیا خاموشی اختیار کی فالبیع فاسد عندہما تو صاحبین کے نزدیک بے فاسد ہے حتی یملک بالقبض یہاں تک کہ وہ قبضے کے ذریعے کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا ویجب السمن اور سمن واجب ہوں گے بھئی سمن کہاں سے سمن تو وہ ہیں جب بائے اور مشتری کے درمیان طے ہوں یہاں تو کچھ ذکر ہی نہیں کہتے ہیں بھئی ایل قیمت سمن بول کر کیا مراد ہے قیمت مراد ہے قیمت واجب ہو جائے گی وَلَزِمَهُ مِثْلُهُ بھئی آپ کی کتابوں میں بھی مثلی ہی بعض نسخوں میں شاید ہو یہ غلط ہے بھئی کتابت کی غلطی ہے لَزِمَهُ مِثْلُهُ بھئی یہ فاعل ہے لَزِمَا کا بھئی با غلط ہے وَلَزِمَهُ اور لازم ہوگی ہاں ضمیر راجع ہے مشتری کو بھئی مشتری کو اور لازم ہوگی مشتری پر کیا چیز لازم ہوگی مثلہو اے مثل المبیعی مبیعی کا مثل لازم ہو جائے گا حقیقتاً او معنن بھئی یہ متن ہے متن بھئی وَلَزِمَهُ مِثْلُهُ حَقِيقَتًا او معنن لازم ہوگا مشتری پر مبیعی کا مثل چاہے مثل حقیقی ہو او معنن یا مثل معنن ہو یاد رکھو دنیا میں یہ جو آپ جن چیزوں کے خرید و فروخت جو بھی کرتے ہیں یہ کل چار قسم پر ہیں بھئی یا مکیلات ہوں گی یا موزونات ہوں گی یا مزروعات ہوں گی یا معدودات ہوں گی یا تو ان کو ماپ کر بیچا جاتا ہوگا جیسے دودھ وغیرہ آپ خریدتے ہیں بھئی وہ کیا کرتا ہے ایک برتن میں ماپ کر دیتا ہے بعض چیزیں ان کو وزن کر کے خریدا جاتا ہے جیسے چینی وغیرہ ہے بعض کو ماپا جاتا ہے جیسے کپڑا ہے یا زمین ہے اور بعض کو گین کر بیچا جاتا ہے جیسے انڈے ہیں یا آپ مالٹے وغیرہ خریدتے ہیں وہ کیا ہیں گین کر تو یہ چار قسم پر. اب پھر ان میں سے یاد رکھو کچھ ان میں سے مثلیات کہلاتی ہیں کچھ ذوات القیم. مثلیات وہ ہیں جن کا مثل ممکن ہوتا ہے, مثل مل جاتا ہے, انہیں مثلیات کہتے ہیں, اور جن کا مثل نہیں ان کو ذوات القیم قیمت والی کہتے ہیں. مثلیات کیا چیزیں ہیں؟ بھئی ساری مکیلات مثلیات ہیں, جو چیز ماپ کر بیچی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ مثل ہے, کیونکہ ان کا مثل مل جاتا ہے. مثلا دودھ ہے, اس کا دودھ کا مثل دودھ مل جائے گا. اسی طرح یا گندم ماپ کر بیچی جاتی ہے تو اس کا مثل اور گندم مل جائے گی. موزونات وہ بھی مثلیات میں داخل ہیں. چینی ہے بھئی ایک, تو چینی کا مثل ہر جگہ آپ کو جیسی چینی مل جائے گی بھئی. اور مزروعات بھئی, مزروعات پھر بعض وہ ہیں جو جن کا مثل ہوگا, جو مثلیات میں داخل ہوں گی. جن کا مثل نہیں وہ کس میں داخل ہوں گی؟ ذوات القیم قیمت والی میں. مثلا قدیم زمانے میں کپڑا ہاتھ سے بنتا تھا, تو ہر ٹکڑا الگ رنگ یا الگ قسم کا بھئی, کہیں ہاتھ صحیح طرح چلا کہیں ہاتھ نہیں چلا تو وہ کپڑا اچھا نہیں بنا بھئی. تو وہ کیا تھا؟ ذوات القیم میں. لیکن آج کل کپڑا بنتا ہے مشینوں پر بھئی, تو وہ ایک ہی جیسا سارا بنتا ہے. آپ کو ایک جگہ سے ایک فلاں کپڑا دے دو, دوسری 10 دکانیں چھوڑ کر آگے چلے گئے وہاں سے بھی فلاں کپڑا, وہ ہی کپڑا بیائی نہیں ہے آپ کو نکال کر دے. تو وہ جس کا مثل ممکن ہو بس وہ مثلیات میں, جس کا مثل ممکن نہیں وہ ذوات. اسی طرح معدودات جو چیزیں گن کر بیچی جاتی ہیں, مثلا اس میں بھی پھر دو قسم پر آ گئے. کچھ مثلیات ہیں کچھ ذوات القیم میں. مثلیات مثلا بھئی انڈے وغیرہ آپ خریدتے ہیں, ان میں اگرچہ معمولی فرق تو ہوتا ہے, بعین ہی ایک انڈا دوسرے انڈے کے مثل نہیں ہوگا, لیکن اتنا معمولی فرق ہوتا ہے کہ اسے عرف میں کچھ بھی فرق شمار ہی نہیں کیا جاتا. مالٹے خرید رہے ہیں بھئی, ہر مالٹے دوسرے سے کچھ نہ کچھ فرق تو ہوگا, لیکن عرف میں اسے فرق شمار نہیں کیا جاتا. تو معدودات یہ, اور کچھ معدودات ہیں ان کے اندر فرق شمار ہوتا ہے, جیسے بھیڑ بکریاں وغیرہ اور چیزیں آپ خرید رہے ہیں بھئی. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو جو بھی چیزیں آپ خرید رہے ہیں بس آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں یہ مثلیات میں سے ہے یا ذوات. نئی چیزیں خرید رہے ہیں, نئی گاڑی مولانا, نئی گاڑی, یہ بھی ذوات الامثال میں سے ہو جائے گی, کیونکہ اس جیسی نئی گاڑیاں اور مل رہے ہیں یا نہیں؟ ہاں کچھ عرصہ استعمال کے بعد اب یہ ذوات القیم ہو گئی, کیونکہ اب بعین ہی اسی جیسی اسی طرح استعمال کی ہوئی گاڑی بہت مشکل ہے. موبائل مثلا آپ خریدتے ہیں بھئی, ڈبے میں بند آ رہے ہیں, اب بعین ہی اسی قسم کے آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے, ہزاروں چاہتے ہیں ہزاروں مل جائیں گے, یہ ذوات الامثال میں سے. لیکن کچھ عرصہ جیسے کھولا تھوڑا استعمال کیا, اب پتہ نہیں بھئی کیسے استعمال کیا, استعمال کرنے والے اچھے طریقے سے کیا تو بعین ہی اس کا مثل کیا ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ بات چلیے بیع فاسد کی بھئی. یہ شرعاً بیع فاسد تو اس کو لوٹانا ضروری ہے, اس پر بھئی واجب ہے. اب اگر یہ چیز اس کے پاس ہلاک ہو گئی, تو اب چیز تو ہلاک ہوئی اسے لوٹا نہیں سکتا, تو پھر اس کا مثل دینا پڑے گا. تو اگر وہ چیز ذوات الامثال میں سے ہوئی تو اس کا بعین ہی مثل سوری دے دے گا. گندم خریدی تھی, گندم ہلاک ہو گئی ہے اس کے پاس, تو اس کا مثل سوری کیا ہے؟ گندم ہی ہے, اتنی گندم دے دے گا اسی قسم کی. اور اگر وہ ذوات القیم میں سے تھی, بھیڑ بکری تھی, تو اب اس کا مثل تو مل نہیں سکتا, تو اس کا پھر مثل معنوی دینا پڑے گا, اور وہ قیمت ہے بھئی. یہ کیا ہے؟ قیمت بھی اسی چیز کے مثل ہے, لیکن صورتاً نہیں بلکہ معنی. صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ وَلَزِمَهُ مِثْلُهُ حَقِيقَةً اَوْ مَعْنًا, اور لازم ہوگا مشتری پر مبیع کا مثل بھئی, حقیقتاً یا اے ان حلق فی ید المشتری, اگر حلاق ہو گئی وہ چیز مشتری کے قبضے میں, وجب علیہ المثل حقیقتاً فی ذوات الامثالی, تو اس پر مثل واجب ہوگا حقیقی طور پر. کس میں؟ ذوات ال یعنی مثل حقیقی یعنی مثل سوری آئے گا ذوات الامثال میں. والمثل معنن, اور کیا آئے گا؟ مثل معنوی آئے گا. فی ذوات القیمی, کس کے اندر؟ ذوات القیم میں, درمیان میں. وہو القیمت کے ذریعے مثل معنوی بتلایا, وہ کیا ہے؟ قیمت ہے، مثل معنوی جو کہ قیمت ہے وہ آئے گی فی ذوات القیمی قیمت والوں. وَلِكُلِّ مِنْهُمَا فَسْخُهُ قَبْلَ الْقَبْضِ وَكَذَا بَعْدَهُ مَا دَامَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِ. اب یہ بیع شرعاً چونکہ فاسد ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی بھئی، لہذا ہاں اس کا فسخ کرنا واجب ہے نو پر بھئی، نہیں توڑتے گناہگار ہوں گے بھئی. لیکن اگر فسخ کرنا چاہے تو کون فسخ کر سکتا ہے، بائے کر سکتا ہے یا مشتری؟ کہتے ہیں بھئی دونوں کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ بلکہ دو صورتیں آئیں گی بھئی. دوسری صورت بھی ابھی سمجھ لیجئے. کہتے ہیں کبھی کبھار خرابی اصل عقد صلب عقد میں ہوتی ہے، کبھی خرابی شرط زائد کی وجہ سے ہوتی ہے، صلب عقد میں نہیں. مثلا بھئی ایک درہم کو بیچا دو درہموں کے بدلے، اب اصل مبیعے ہی کے اندر خرابی آگئی، کیونکہ درہم جب ایک جنس اور قدر آگئی تو کیا کرنا چاہیے بھئی؟ برابر ہونا چاہیے. ایک درہم کے بدلے کتنے ہونے چاہیے؟ ایک ہی درہم ہونا چاہیے تھا. تو یہاں اصل عقد صلب عقد کے اندر ہی خرابی آگئی، اور جب اصل عقد یا صلب عقد میں خرابی ہو، یعنی کسی عوضین میں سے کسی ایک میں خرابی ہو، تو اس صورت میں دونوں کو فسخ کرنے کا حق ہوتا ہے، بائے کو بھی اور مشتری. لیکن کبھی کبھار خرابی اصل عقد میں نہیں ہوتی بلکہ کسی شرط زائد کی وجہ سے ہوتی ہے. مثلا آپ ایک چیز دوسرے کو بیچتے ہیں کہ یہ چیز میں نے تمہیں 1000 میں بیچی، لیکن اس شرط پر کہ مجھے 500 روپے قرض دو گے بھائی، 500 روپے قرض دو گے. اب اصل عقد کے اندر خرابی نہیں ہے بھائی، چیز کتنے میں بیچ رہے ہیں؟ ہاں 1000 کے بدلے. خرابی کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ ایک شرط زائد کی وجہ سے. کسی عوضین میں خرابی نہیں ہے بلکہ کس کی وجہ سے خرابی ہے؟ شرط زائد کی وجہ سے. تو کہتے ہیں اگر شرط زائد کی وجہ سے فساد آ رہا تھا تو پھر فسخ کا حق صرف اس شخص کو ہوگا جس نے شرط لگائی تھی. مثلا آپ بائے تھے یا مشتری تھے، جس آپ نے شرط لگائی ہے، اگر آپ بائیں ہیں تو صرف بائے کو فسخ کا حق، اگر آپ مشتری ہیں آپ نے شرط لگائی ہے تو پھر صرف آپ کو فسخ کا حق ہے، دوسرے کو فسخ کا حق. مسئلہ سمجھ میں آیا سب کو بھئی؟ وَلِكُلِّ مِّنْهُمَا فَسْقُهُ، ان دونے سے ہر ایک کو اس فسخ کرنے کا حق ہے، ان کے لئے فسخ کرنا جائز ہے. قبل القبضی، قبضے سے پہلے، وَقَذَا بَعْدَهُ، اور اسی طرح قبضے کے بعد بھی، مَا دَامَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِ، جب تک وہ مبیع کس کی ملک میں ہے؟ مشتری کے ملک میں ہے. ایک شخص نے دوسرے کو کوئی چیز بیچی اور شرط لگائی، مجھے کتنا بیچنے والے نے کہ مجھے کتنا قرضہ دو گے؟ 500 قرضہ دو گے، تو بے فاسد ہوئی مانا. تو اب یا کسی اور وجہ سے بے فاسد، ایک درہم کو کتنے کے بدلے بیچا؟ 2 درہم کے. تو اس کو ختم کرنا ضروری، اس بے کو، لیکن اس وقت تک جب تک کہ مبیع مشتری کی ملک میں ہے. اگر مشتری اس کو آگے بیچ چکا ہے تو اب مولانا فسخ نہیں کر سکتے بھئی، اس لیے کہ اب غیر کا حق اس سے وابستہ ہو چکا، اب کوئی اور اس کا مالک بن چکا ہے بھئی. صورت سمجھ میں آگئی؟ یہ معنی ہے قبضے کے بعد ہی فسخ دونوں کر سکتے ہیں. ما دام فی ملک المشتری، جب تک وہ مبیع کس کے ملک میں ہے؟ مشتری کے ملک میں ہے. انکان کب، یہ دونوں کو فسخ کرنے کے حق کب ہے؟ انکان الفساد فی صلب العقد، اگر فساد صلب عقد میں ہو بھئی. صلب پشت کو کہتے ہیں، پشت عقد یعنی اصل عقد میں ہو. کس کے اندر ہو؟ اصل عقد ہی کے اندر ہو. کبیع درہم بدرہمین، جیسے ایک درہم کی بیع 2 درہموں کے بدلے میں. اراد بالفساد فی صلب العقد، ارادہ کیا ماتن نے کس کے ذریعے؟ فساد فی صلب العقد کے ذریعے، یعنی صلب عقد میں فساد ہونے سے کس چیز کا ارادہ ہے؟ کہتے ہیں الفساد الذی یکون فی احد العوضین، وہ فساد جو کس کے اندر ہو؟ دونوں عوضین میں سے کسی ایک میں ہو بھئی. دیکھا درہم کے بدلے 2 درہم آئے، تو کس کے اندر فساد آیا بھئی؟ جی عوض کے اندر ہی فساد آ رہا ہے. ایک کے بدلے کتنا آنا چاہیے تھا؟ ایک ہی آنا چاہیے، تو احد العوضین میں فساد آیا، تو اسے کہتے ہیں کہ صلب عقد میں کیا ہے؟ فساد ہے. وَلِمَن لَهُ الشَّرْطُ، اور اس شخص کے لیے بھئی اس شخص کو فسخ کرنے کا حق ہے جس کے لیے شرط ہے. کون دوسری صورت میں نے کیا بتائی تھی کہ اگر کسی نے شرط لگائی ہے تو فسخ کا حق صرف اسے ہوگا جس نے ولیمن لہو شرط, اور جس شخص نے شرط لگائی ہے اس کے لیے فسخ کا حق ہے, اس کے لیے فسخ کرنا جائز ہے. ان کان بھی شرط ان زائد, اگر فساد کس کی وجہ سے تھا, شرطے کا شرط این یہدی لہو ہدیتن, اہدا یہدی کا معنی ہدیہ دینا, تحفہ دینا. جیسے یہ شرط لگائی کہ بائے ہدیہ دے گا مشتری کو کوئی ہدیہ. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو چاہے ضمیر یوں کہیں اَن يُهْدِيَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ لِلْآخَرِ هَدِيَّةً, بھائی اے احد المتعاقدین, چاہے وہ بائے ہو چاہے مشتری, دوسرے کو کیا دے گا؟ ہدیہ دے گا. تو جس نے شرط لگائی ہے اسے حق فسخ ہے. ذکر فی الذخیرہ, ذخیرہ کتاب میں ذکر کیا گیا ہے, ان ھذا قول محمد رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعا, کہ یہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں جس نے شرط لگائی صرف اسی کو فسخ کا حق ہے. اما عندہما, جبکہ شیخین کے نزدیک, فلکل واحد حق الفسخ, دونوں کو کیا ہے؟ حق فسخ ہے. لأن الفسخ لحق الشرع لا لحق احد المتبايعين, اس لیے کہ یہاں جو فسخ کا حق مل رہا ہے وہ حق شرع کی وجہ سے ہے, نہ کہ کسی ایک عقد کرنے والے کی وجہ سے. فإنهما راضيان بالعقد, اس لیے کہ وہ دونوں تو عقد کے ذریعے راضی ہیں بھائی, شرط بھی چاہے لگائی لیکن دونوں کیا ہیں؟ اس پر راضی. تو یہاں جو فسخ کا ہم حق دے رہے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ دونوں راضی نہیں ہیں, راضی تو دونوں ہیں, بلکہ فسخ کس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے؟ حق شرع کی وجہ سے, شریعت نے منع کیا ہے بھائی. تو لہذا دونوں کو حق ہوگا, جس نے شرط لگائی صرف اس کو حق فسخ نہیں بلکہ دونوں کو ہوگا. فَإِن بَاعَهُ الْمُشْتَرِي, اگر بیچ دیا اس مبیع کو مشتری نے, جسے کس طرح اس نے خریدا تھا بھائی؟ بیع فاسد کے ذریعے. او وَهَبَهُ, یا ہبا کر دیا, وَسَلَّمَهُ, اور سپرد بھی کر دیا. ہبا کے ساتھ سلمہ کی بھی قید بڑھائی بھائی, ہبا بھی کرے اور سپرد, اس لیے کہ ہبا کس کے ذریعے تام ہوتا ہے؟ جب تک حوالے نہیں کرتا, صرف کہہ دینے سے دوسرا مالک نہیں بنتا بھائی. تو مشتری نے اس چیز کو بیچ دیا یا ہبا کر دیا اور سپرد بھی کر دیا, او اعتقہ, یا غلام یا باندی تھی, اس کو مشتری نے کیا کر دیا؟ آزاد کر دیا. کہتے ہیں صحا, یہ بیچنا یا یہ ہبا کرنا یا یہ آزاد کرنا کیا ہے؟ صحیح ہے, یہ اس کے تصرفات صحیح ہیں, اب واپس نہیں کہو سکتا. وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ, تو اس پر کیا واجب ہوگی؟ قیمت دے گا. بھئی قیمت کیوں دے گا, سمن کیوں نہیں دے گا جو آپس میں طے ہوئے تھے؟ وجہ یہ کہ شرعاً ممانعت ہے اس بیع کی. کون سی بیع کی تھی انہوں نے؟ بیع فاسد کی تھی. تو شرعاً بیع فاسد ہے, ہوئی نہیں مولانا. جب ہوئی نہیں تو اب سمن تو تب آتے جب بیع ہوئی ہوتی, لہذا کیا آئے گی؟ قیمت. مثلا بھئی دیکھو, آپ کی ایک شخص کتاب اٹھا کر لے گیا, یا کوئی چیز بھئی گھڑی اٹھا کر لے گیا اور وہ گھڑی اس کے پاس ہلاک ہو گئی, تو اب آپ اس سے سمن طلب کریں گے یا قیمت طلب کریں گے؟ سمن کیوں نہیں طلب کرتے؟ سمن طے ہی نہیں ہوئے, طے ہوتے تو سمن کا مطالبہ کرتے. تو یہاں بھی گویا بیع ہوئی نہیں, جب بیع ہوئی نہیں تو سمن نہیں آئیں گے بلکہ کیا آئیں گی؟ قیمت آئے گی. تو اس پر قیمت آ جائے گی. وَسَاقَتَ حَقُّ الْفَسْخِ, اور حق فسخ کیا ہوا؟ ساقط ہوا, کیونکہ اب غیر حق وابستہ ہو چکا. لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَبْدِ, اس لیے کہ مبیع کے ساتھ حق العبد متعلق ہو چکا ہے. وَإِنَّمَا يُفْسَخُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى, اور اس کو فسخ کیا جاتا تھا, بے کو فسخ کیا جاتا تھا, حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى, اللہ کا حق ہونے کی وجہ سے, اللہ کا حق ہونے کی وجہ سے بیع کو فسخ کیا جاتا تھا. تو یہاں پر دیکھئے حق العبد بھی آیا اور حق اللہ بھی آیا بھئی. حق العبد کیا بھئی؟ مشتری نے کس طرح, ایک آدمی نے دوسرے سے بیع فاسد کے ذریعے کوئی چیز خریدی, اب حق شرع یہ ہے کہ بیع کو کیا کرو؟ فسخ کرو. لیکن جب اس نے آگے بیچ دی چیز, تو وہ اب غیر بندے کا حق بھی اس سے وابستہ ہوا, وہ اس کا مالک بن گیا. تو اب اگر ہم حق شرع کی طرف دیکھتے ہیں تو اس بندے کا حق جاتا ہے بھائی، کس کا حق جاتا ہے؟ بندے. اور ضابطہ ہے فقہ کے اندر جب حق اللہ اور حق العبد جمع ہو جائیں، یعنی ان میں تعارض آ جائے تو پھر حق العبد کو ترجیح دی جائے گی بھائی. اس لیے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، جبکہ بندہ محتاج اور فقیر ہے. لہذا حق العبد کو یہاں کیا دی جائے گی؟ ترجیح دی جائے گی بھائی. لہذا اب ہم یہ کہیں گے کہ حق الرجا کیا، حق الفسخ کیا ہوا؟ ساقط ہو گیا، کیونکہ بندے کا حق اس سے متعلق ہو چکا اور وہ محتاج ہے. وَإِذَا اجْتَمَعَ، وہ ضابطہ یہ خود بھی ذکر کر رہے ہیں، وَإِذَا اجْتَمَعَ حَقُّ اللَّهِ وَحَقُّ الْعَبْدِ يُرَجَّحُ حَقُّ الْعَبْدِ لِحَاجَتِهِ، اور جب جمع ہو جائیں اللہ کا حق اور بندے کا حق تو ترجیح دی جائے گی بندے کے حق کو، لِحَاجَتِهِ اس کی حاجت کی وجہ سے، وَلَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ حَتَّى يَرُدَّ ثَمَنَهُ. بھائی بے فسخ کر دی دونوں نے، بائی نے اور مشتری نے بے فسخ کر دی، ان کو مسئلے کا پتہ چل گیا بھائی یہ بے تو فاسد ہے، ران آپ نے بتلایا بھائی ان کو مسئلہ، اب انہوں نے بے فسخ کر دی، تو اب کیا کریں بھائی؟ مبیع پہلے واپس کیا جائے گا یا ثمن پہلے واپس کیے جائیں گے؟ دونوں قبضہ کر چکے تھے بھائی. جی کہتے ہیں بھائی پہلے ثمن واپس کرے گا پھر کیا لے لے گا؟ مبیع. وَلَا يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ، اور بائے لے گا نہیں مبیع کو، حَتَّى يَرُدَّ ثَمَنَهُ، یہاں تک کہ وہ ثمن کیا کر دے؟ واپس کر دے. اَي الْبَائِعُ اِذَا فَسَخَ الْبَيْعَ الْفَاسِدَ، جب بائے نے فسخ کر دیا بے فاسد کو، لَا يَأْخُذُ الْمَبِيَعَ، وہ مبیعہ نہیں لے گا، حَتَّى يَرُدَّ الثَّمَنَ، یہاں تک کہ وہ ثمن واپس کر دے، لِأَنَّ الْمَبِيَعَ مَحْبُوسٌ بِالثَّمَنِ، اس لیے کہ مبیعہ تو محبوس ہے ثمن کے بدلے میں، بند ہے کس کے بدلے میں؟ ثمن کے بدلے میں روکا گیا ہے. بعد الفسخ، کس کے بعد؟ فسخ کے بعد. فَإِن مَاتَ هُوَ فَالْمُشْتَرِ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يَأْخُذَ ثَمَنَهُ. یہ مقام سمجھ لو ذرا مشکل ہے بھائی. بھائی بے فسخ کر دی مشتری اور بائے نے بھائی، انہوں نے بے کیا کر دی؟ مسئلے کا ان کو پتا چل گیا، فسخ کر دی، اور فسخ کے بعد ابھی ثمن اور مبیع باہم واپس نہیں کیے تھے ایک دوسرے کو کہ بائے کا انتقال ہو گیا. تو اب یاد رکھو جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کا جو مال باقی بچتا ہے اس میں سب سے پہلے جو مال باقی بچا ہے سب سے پہلے اس شخص کا کفن دفن کیا جاتا ہے. اچھا تو سب سے پہلے کیا کریں گے بھائی؟ ہاں اس کا جو مال بچتا ہے سب سے پہلے اس کے کفن دفن کا انتظام کریں گے، سب سے پہلے اس کا کفن دفن کرتے ہیں، اس کے بعد جو مال بچتا ہے، سمجھ میں؟ کفن دفن معمولی مراد ہے، آپ گنبد شنبد نہ بنوانا شروع کر رہے ہیں، پیسہ بچا ہی کوئی نہیں ہے، چلو جی گنبد تعمیر ہو رہے ہیں. اور سب سے پہلے کفن دفن، کفن دفن کے بعد جو مال بچتا ہے اس کے بعد وہ قرض خواہوں کو دیا جاتا ہے، جتنے لوگوں کا اس نے قرضہ دینا تھا وہ قرضے والوں کو دیتے جائیں ان کے حصے کے بقدر بھائی. اگر ساروں کو ادائیگی ہو گئی جو مال بچ گیا اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس میں اس کی وصیت جاری ہوگی. مثلا اس نے کہا تھا میرے مال میں سے 1,00,000 روپیہ زید کو دے دینا بھائی، سمجھ میں؟ تو وہ اس کو بشرطے، وصیت ثلث سے مال میں ہوتی ہے، ثلث سے زیادہ میں وصیت جاری. مثلا اگر 3,00,000 بچے ہیں تو پھر 1,00,000 ہم دے دیں گے، یا 3,00,000 سے زیادہ بچے ہیں تو 1,00,000 ہم زید کو دے دیں گے، اگر 3,00,000 سے کم بچے ہیں پھر نہیں بھائی، پھر کتنا دیں گے؟ تیسرا حصہ. کتنا دے دیں گے؟ اس نے تو لاکھ کہا تھا لیکن لاکھ تو تیسرا حصہ نہیں بنتا، تیسرا حصہ تو 60,000 بن رہا ہے مثلا، تو پھر کتنا دے دیں گے؟ صرف 60,000، اور باقی جو 1,20,000 بچ جائے گا وہ کس میں تقسیم ہوگا؟ وارثوں میں تقسیم ہوگا ان کے حصوں کے مطابق. صورت سمجھ میں آئی؟ تو لہذا جب کوئی شخص مرتا ہے اس کے مال میں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ کفن دفن، اس کے بعد جو باقی مال بچ جائے وہ کیا جائے گا؟ جتنے قرضہ ہیں اس کے قرضے اس شخص کے ادا کیے جائیں گے، ان کو دیا جائے گا، اگر ان کو ادائیگی کے بعد بچ جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس شخص کی وصیت اس میں نافذ کی جائے گی اگر اس نے کوئی کی ہے، اور پھر جو مال بچ جائے وہ کیا ہوگا؟ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا۔ تو معلوم ہوا کفن دفن کے بعد جو مال بچ گیا اس میں سارے قرضہ برابر کے حصے دار ہیں۔ کیا ہیں بھائی؟ اس کا جتنا مال ہے ان پر اب قرضاؤں کا حق آ گیا، پہلے ان کا قرضہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اگر اس کے پاس روپے اتنے تھے، روپے سے قرض ادا ہو گیا تو ٹھیک، نہیں تو اس کی باقی جائیداد کی طرف رجوع کریں گے، مکان گاڑی جو کچھ بیچ کر جس طرح بھی ہو قرضہ پہلے پورا کیا جائے گا۔ اور اس میں ہر چیز کے اندر سارے قرضہ برابر کے حصے دار ہوتے ہیں۔ مثلا گاڑی بیچنی پڑ رہی ہے قرض ادائیگی، قرض کی ادائیگی میں تو جتنے قرضدار ہیں ان کو ان کے قرض کے بقدر کیا دیا جائے گا؟ مال۔ مثلا بھائی بکر کے اس نے 1 لاکھ دینے ہیں، خالد کے 2 لاکھ دینے ہیں، تو اب گاڑی بیچی مثلا 1.5 لاکھ کی، تو کس طرح تقسیم کریں گے بھائی؟ بکر کیا بھائی؟ بکر کا 1 لاکھ دینا ہے اور خالد کے کتنے دینے ہیں؟ 2 لاکھ۔ معلوم ہوا خالد کا حصہ دگنا رکھنا پڑے گا بکر سے، تو گاڑی کتنے میں بکی ہے؟ 1.5 لاکھ۔ تو 50,000 کس کو دے دیں گے؟ بکر کو۔ اور 1 لاکھ کس کو دے دیں گے؟ خالد۔ ابھی پیسے پورے ہو گئے قرضے کے؟ نہیں، اب دوسری چیز کی طرف ہم جائیں گے۔ تو ہر ہر چیز میں کیا ہوتے جائیں گے؟ وہ قرض کا برابر کے شریک بیچ کر ان کے حصے کے بقدر۔ بھائی تو اب یہ بھائی جب مر گیا تو اس کے پاس اس کا جو مبیع ہے، بے تو یہ فسخ کر چکے ہیں، مبیع جو کس کے پاس باقی ہے؟ ابھی مشتری کے پاس۔ اس کا مالک تو کون ہے بھائی؟ ہے تو مشتری کے پاس، لیکن مالک کون تھا؟ بائے تھا۔ بے فسخ ہو چکی ہے بھائی، تو بائے تھا، تو کیا اب اس مبیعے کے اندر بھی سارے قرضہ برابر کے حصے دار ہوں گے یا مشتری زیادہ حقدار ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، اس مبیعے کے اندر سارے قرضہ برابر کے حصے دار، مشتری اس کا زیادہ حقدار ہے، لہذا مبیعے کو بیچ کر پہلے کس کا حصہ ادا کیا جائے گا؟ مشتری نے جو سمن ادا کیے تھے وہ سمن کیا کیے جائیں گے؟ مشتری کو واپس کیے جائیں گے۔ صورت سمجھ میں آگئی؟ اگر اور مال پڑا تھا پھر تو لے ہی لیں گے یا وہ دے ہی دیں گے اس کو، لیکن اگر یہ بیچنے کی نوبت آتی ہے تو اس میں پہلا حق کس کا ہے؟ مشتری کا ہے، باقی قرضہ اس میں برابر کے حصے دار نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھیے یہی بات کر رہے ہیں، فَإِن مَاتَ ہوا، اگر بائے مر گیا، فَالْمُشْتَرِ أَحَقُّ بِهِ، مشتری زیادہ حقدار ہے اس میں بھی، ایک حتی یأخذ ثمنہ، یہاں تک کہ وہ اپنا ثمن وصول کر لیں۔ ہاں اگر اس کے وارث ورثہ کیا کرتے ہیں؟ باقی پیسوں سے اس کے ثمن ادا کر دیتے ہیں، بھائی لاؤ بھائی مبیع دے دو اور اپنے نقد رقم ہم سے جتنے ثمن آپ کے بنتے تھے وہ لے لو۔ تو اب اس کے اندر پھر باقی سارے کیا ہو جائیں گے؟ قرضہ برابر کے حصے دار۔ اے باع شیئا بیعا فاسدا، بیچی کس نے کوئی چیز بے فاسد کے ساتھ، ووقع تقابض، اور تقابض بھی واقع ہوا، یعنی جانبین سے قبضہ ہوا، مشتری نے مبیع پر قبضہ کیا اور بائے نے سمن پر، ثم فسخ البیع، پھر کیا کیا؟ بیع کو فسخ کر دیا، ثم مات البائع، اور پھر بائع مر گیا، فللمشتری حق حبس المبیع، تو مشتری کو مبیع کو روکنے کا حق حاصل ہوگا، حتی اخذ الثمن، یہاں تک کہ وہ کیا کر لے؟ ثمن لے لے بھائی، وصول کر لے، ولا یکون اسوۃ لغرماء البائع، اور وہ یکساں نہیں ہوگا بائع کے قرضاؤں کے لیے۔ اسوہ کا معنی یکساں، برابر ہونا، برابر، وہ مبیع برابر نہیں ہوگا لغرماء البائع، بائع کے قرضاؤں کے لیے۔ چلیے جی، مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے، ھذا هو المرام، اللہ اعلم حقیقت الکلام۔